محمد عبدو جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے, محمد عبدو, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا, عرب تھے چونکہ, کتاب خانے میں کہا کہ میں گھوم رہا تھا کوئی ادبی کتاب پڑھنے کے لیے, اس کے پہلے بہت ساری ادبی کتابیں انہوں نے کہا میں پڑھ چکا تھا, لیکن کتاب خانے میں گھومتے گھومتے میری رسائی نہج البلاغہ تک ہوئی. پہلی دفعہ اس عالم نے, دانشور نے, مسلمان ہے لیکن زندگی میں پہلی دفعہ نہج البلاغہ کھول کر دیکھی اس نے کتاب, اور کہا کہ جب میں نے اس کو مقدمہ یا اس کا آغاز میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھ سے وہ کتاب رکھی نہیں گئی, اس وقت بند کی میں نے, یعنی صبح و شام دوسرے کام کا مجھے بھول گئے, اس طرح سے میں غرق ہو گیا نہج البلاغہ کی دنیا میں. اور کیا ہوا, کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ امیر المومنین میرے آگے آگے ہیں اور میں امیر المومنین کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کہا کہا میں نے علی کو ہر حالت میں دیکھا, علی کی عبادتوں میں گیا, علی کی جنگوں میں گیا, علی کی راتوں میں گیا, علی کے دنوں میں گیا, علی کی خلوتوں میں بھی گیا, علی کی جلوتوں میں بھی گیا, چونکہ نہج البلاغہ علی کی خلوتیں بھی ہیں اور علی کی جلوتیں بھی ہیں, علی کا عرفان بھی ہے, علی کی جنگ بھی ہے, سب کچھ ہے. اب دیکھیں اس نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں حضرت, میں خطبہ عنوان کرتا ہوں پھر کل اس کی تشریح کریں گے. خطبہ 174, یہ ترتیب جو مرحوم مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ الشریف نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 174 ہے, 174. شروع ہوتا ہے انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ واقبلوا نصیحت اللہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اس حصے کو چھوڑ کر اس اصلی نقطے پر آتا ہوں جو قرآن کے متعلق حضرت نے بیان فرمائے. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ, حضرت فرماتے ہیں کہ جان لو یہ قرآن تمہیں نصیحت کرنے والا ہے. هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ, أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْحَادِيُ الَّذِي لَا يُزِلُّ, یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جس کی نصیحت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, خالص نصیحت کرتا ہے, خالص ترین بات اگر کہیں سے سننی ہے آپ نے فقط قرآن سے ملے, قرآن کے علاوہ خالص بات ملے گی. نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمانا ہے کہ اگر حق خالص ہوتا تو بھی کوئی مشکل نہیں تھی, اگر خالص باطل ہوتا تو بھی کوئی مشکل, ساری مشکل اس وجہ سے آ گئی ہے کہ حق باطل میں اور باطل حق میں مل گیا ہے. اس وقت ہمیں جتنا کچھ نظر آتا ہے وہ سب مخلوط ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک دین شناس, نہج البلاغہ شناس اور قرآن شناس, وہ یہ فرماتے تھے امت مسلمہ کو, تمام امت مسلمہ اور علماء اسلام کو بھی خطاب کر کے کہ اس نقطے کی طرف توجہ رکھو, یہ دین جو تمہارے پاس ہے یہ خالص نہیں ہے, اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے, خالص نہیں رہا. کیا نا خالصی آئی اس کے اندر؟ بہت کچھ نا خالصی ہے اس کے اندر, ملاوٹ ہے اس کے اندر. قرآن جو خالص ترین منشور ہے خدا کا کلام, قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ لوگوں کے پاس جب یہ جائے گا تو اس میں ملاوٹ بن جائے گی. ایک ملاوٹ میں اشارہ کرتا ہوں, اس کی وضاحت نہیں کرتا, آپ غور کریے اس پر, کلچر, ثقافت, علاقائی کلچر. آپ جس علاقے میں چلے جائیں, عربوں میں چلے جائیں, عربی کلچر دین بنا ہوا ہے, ایران میں چلے جائیں, ایرانی کلچر دین بنا ہوا ہے, انڈیا پاکستان میں آ جائیں, ہندوستانی کلچر دین بنا ہوا, افغانستان میں چلے جائیں, افغان کلچر دین بنا ہوا. یعنی کسی قوم نے اپنا کلچر چھوڑا نہیں بلکہ اپنے کلچر کے اوپر بینر دین کا لگا لیا, کہا اسلامائز کر لیا, اس کو چھوڑا نہیں, ترک نہیں کیا. یہ ایک ناخالصی ہے, تمدن اور ثقافت کو دین بنا دیا, بجائے اس کے کہ دین کو اپنا کلچر بناتے, کلچر کو دین بنا دیا. اور یہ قرآن نے خبر دی, جب انبیاء آتے تھے قوموں کے پاس آ کر ان کو دعوت دیتے تھے, او بدو ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو, بندگی کرو, جواب میں کیا دیتے, انا وجدنا آباءنا علیہ, ہم نے اپنے آبا کو ویسے ہی پایا ہے، ہم نے اپنے آبا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے۔ انبیاء کو جو ایک مشکل پیش آتی تھی وہ یہ کہ انبیاء کو ساری قومیں یہ جواب دیتی تھی کہ آپ جو بات کرتے ہو ہمارے آبا کے خلاف ہے، ہمارے آبائی طور طریقوں کے خلاف بولتے ہو آپ۔ کسی نبی کو قرآن کے مطابق دشنام تک دی انبیاء کو، انا وجدنا کفی صفات، حضرت ہود کو قوم نے کہا کہ آپ بے وقوف ہو معاذ اللہ کہ آبائی دین کے خلاف بولتے ہو، مگر آبائی دین میں کیا کمی ہے جو آپ الگ لے کر آگے، نہ خالصی بہت ہے۔ لہذا خالص دین اگر لینا ہے تو وہ قرآن سے ملے گا، ایسا مجموعہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنے ذمہ لے لیا۔ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ والحادی الذی لا یضل، یہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، قرآن ایسا محدث ہے، ایسی گفتگو کرنے والا ہے، ایسی بات کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جیسا حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں صاحب قرآن متجلی ہے، اگر خدا دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے دیکھو۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن بات کرتا ہے انسان سے، بولتا ہے قرآن، بات کرتا ہے قرآن، اور حکم دیا کہ استنطق القرآن، قرآن سے بات کرواؤ، اگلواؤ تاکہ قرآن تم سے بولے، اپنا سوال قرآن پر پیش کرو، قرآن تمہیں جواب دے گا۔ اس سے مراد استخارے نکالنا نہیں، واقعی قرآن بات کرتا ہے، قرآن بولتا ہے انسان کے ساتھ۔ ایک دفعہ انسان قرآن کا مخاطب بن کے دیکھے، ہم مخاطب قرآن نہیں، احترام کرتے ہیں قرآن کا، بعض قاری قرآن ہیں، بعض حافظ قرآن ہیں، بعض عالم قرآن ہیں، بعض مفسر قرآن ہیں، بعض محشی قرآن ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن قرآن جس کی انتظار میں ہے وہ مخاطب کی انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی میرا مخاطب مل جائے۔ جس طرح حسرت یہ اہل بیت کے اندر بھی تھی، کمیل امیر المومنین کے بہت ہی شاگرد رشید ہیں، حضرت کے تمام شاگردوں میں سے کمیل کا مقام کمیل ابن زیاد نخعی، جن کے نام سے دعائے کمیل ہے، جو راوی دعائے کمیل ہیں، یہ حضرت کے شاگردوں میں سے سب سے معنویت میں بہت آگے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوفہ کے اندر امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما، بلکہ کمیل نے لکھا بھی کہ کس طرح ہاتھ تھاما میرا، یا تک انہوں نے جملہ لکھا کمیل نے کہ اس طرح جس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، یعنی میری انگلیاں کھولی حضرت نے اور اپنا ہاتھ اس طرح میری انگلیوں میں ڈالا اور مجھے اس طرح سے لے کر نخلستان میں لے گئے، رات کے عالم میں، اور وہاں جا کر پھر حضرت نے اپنی حسرتیں بیان کرنا شروع کی۔ ان میں سے ایک حضرت نے یہ بیان کی، یا کمیل، کمیل نے لکھا کہ حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کیا فرمایا، یا کمیل انا ہاہنا لعلما جما، اے کمیل اس سینے کے اندر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے علم کا، اے کمیل اس سینے کے اندر علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن اے کمیل علی کی مشکل یہ ہے، لو وجدت له حملا، اے کمیل اے کاش اس علم کو کوئی اٹھانے والا مل جاتا، اس علم کو کوئی سمجھنے والا مل جاتا۔ علی تلاش میں ہے کہ علی کا علم اٹھانے والا کوئی مل جائے، قرآن تلاش میں ہے کہ قرآن کا کوئی مخاطب مل جائے، قاری تو ملا، حافظ تو ملا، مفسر تو ملا، سب مل گئے قرآن کو، لیکن مخاطب نہیں ملا۔ کیسا مخاطب؟ کہ قرآن بات کرے وہ لبیک کہے، وہ بات کرے قرآن لبیک کہے، وہ قرآن سے راستہ پوچھے قرآن اس کو ہدف بتائے، وہ قرآن سے رہنمائی لے قرآن اس کی ہدایت کرے، وہ آئے قرآن کے پاس اپنی زندگی کے مسائل لے کر آئے قرآن سے حل کروائے، قرآن کو اپنا مخاطب نہیں ملا۔ یہ میں اکثر کہا بعض جگہ پر، مومنین کی خدمت میں عرض کیا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفہ کے باہر ایک کنواں تھا نخلستان کے اندر، اس کنویں میں جا کر درد دل بیان فرماتے، اس کنویں کے اندر جا کر اپنا علم بیان کرتے۔ کیوں بیان کرتے؟ آیا کنویں کے اندر کوئی تھا سننے والا؟ پانی سنتا تھا، مٹی سنتی تھی، کنواں سنتا تھا، نہ وہ سب بے جان ہے، پانی بے جان چیز ہے، مٹی بے جان چیز ہے، کنویں کے اندر کوئی جن یا کوئی اور چیز نہیں تھی جو علی کا کلام وہاں پر سن رہی تھی، بلکہ علی دنیا کو یہ بتانے کے لیے، زمانے کو یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا دیکھ علی کتنا غریب ہے، علی کتنا مظلوم ہے، علی کتنا تنہا ہے، کہ وہ سینہ جو خود کہہ رہا ہے سلونی، مجھ سے پوچھو لوگوں، مجھ سے پوچھو، اس سے پوچھ پہلے کہ مجھے ہاتھ سے دے بیٹھو، مجھ سے پوچھو، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، احتجاج کے طور پر علی کنویں کے اندر جا کر اپنا راز بیان کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس زمانے میں میری بات سمجھنے والا کوئی بھی نہیں. لو وجدت لہ حملا، اے کمیل، اے کاش کوئی مل جائے ان چیزوں کو پڑھنے والا، اور اے کاش یہ نہج البلاغہ کے باقی خطبے بھی کنویں میں ہی حضرت نے بیان کیے ہوتے، چونکہ ان کو لوگوں میں بیان کیا، آج لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا تھا. خدا شاہد ہے، نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، نہج البلاغہ منشور زندگی ہے. دنیا نہج البلاغہ میں آئے، آشنا ہو ہم کس طرح سے نہج البلاغہ ہمیں قرآن سے آشنا کرتی ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِعُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. قرآن کے ہم نشین بنو، خلوت قرآن کے ساتھ کرو، ہم نشینی قرآن اختیار کرو، بیٹھو قرآن کے ساتھ، جب بیٹھو گے جیسا کہ ہر کمپنی ایسے ہے، ظاہر وقت ہمارا ہے یا نہیں، کل بھی کہہ رہے تھے زیادہ ہو گئی مجلس ہے، کچھ سوال جواب کے لیے بھی ظاہر تھا کہ اس حصے کو پھر کل بیان کر دیتے ہیں اگر وقت زیادہ. درود پڑھیے محمد والے میں. کچھ سوال ہو اگر تو آپ بیان فرمائیں، استفادہ کریں آپ کے بیانات سے. مقصود یہی تھا عرض کرنا کہ نزول کا معنی یہی تھا کہ قرآن کو خدا نے قابل فہم بنا دیا ہے، چونکہ نزول سے پہلے قرآن فقط متحرون کے لیے قابل فہم تھا، پاکیزہ ہستیوں کے لیے قابل فہم تھا، لیکن جن کے لیے ہدایت ہے قرآن، ہدن للناس، فرد فرد کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت جب تک سمجھ میں نہ آئے ہدایت نہیں ہو سکتی، پہلی شرط ہدایت کی یہ کہ سمجھ میں آئے. قرآن مجید خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس اسلوب کے ساتھ، معجزہ ہے قرآن کو کہتے ہیں نا، معجزہ ہے، اعجاز قرآن کا یہی ہے کہ کوئی طبقہ، انسان کا کوئی طبقہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، اگر قرآن کی طرف رجوع کرے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایسا اسلوب قرآن نے اپنایا ہے. قرآن عام کتابوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ خاص طبقے کے لیے تدوین ہو، جس طرح سے مثلا علمی کتابیں ہیں، فقط اہل علم پڑھیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں مدرسوں میں یا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، یہ صرف انہی لوگوں کو سمجھ میں، یا ٹیچر کو سمجھ میں آتی ہے، اسٹوڈنٹس کو، لیکن عام آدمی اگر مطالعہ کرے ان کتابوں کا جا کر ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. آپ اکنامکس کی ساری کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر دیں، اول سے آخر تک کچھ پلے نہیں پڑے گا، چونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے. قرآن اس طرح سے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا کہ فلاں طبقہ اس کو سمجھے، فلاں طبقہ اس کو نہ سمجھے، ہر ایک کے لیے، پڑھا لکھا ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے، ان پڑھ ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے، اگر بہت پڑھا لکھا ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے، متوسط تعلیم یافتہ ہو وہ بھی قرآن سے سمجھتا ہے. چونکہ قرآن نے مطالب کو اس طرح سے تدوین کیا ہے
کہ بہت پڑھا لکھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سطح سے نیچے ہے، یہ تو بہت ہلکی باتیں ہو رہی ہیں، میری سطح علمی سے بالاتر ہے. چونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں گفتگو سنتے ہیں بات سنتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سطح سے بہت نیچے کی باتیں ہو رہی ہیں، عام لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری سطح سے بہت اوپر کی بات ہو رہی ہے، ہماری سطح ذہنی نیچے ہے، یہ بات بڑی اوپر کی ہو رہی ہے. قرآن کا اعجاز اسی میں ہے کہ اگر ایک ان پڑھ قرآن کو سمجھے سنے وہ بھی قرآن سے کچھ سمجھ لیتا ہے، اگر ایک متوسط پڑھا ہوا قرآن کو سمجھے یا قرآن کو مطالعہ کرے وہ بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، اور ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اگر قرآن کو آ کر پڑھے. مثلا فرض کریں گے تاریخ بشر میں جو افراد درجہ اول کے افراد ہیں، نفر اول، بعد از انبیاء، بعد از ائمہ ہدا، علماء ہیں، فقہا ہیں، مراجع ہیں، فلسفہ ہیں، جو بہت زیادہ عالی ترین ذہن ہیں، ارسطو افلاطون کو لے لے آپ، سقراط و بقراط کو لے لے آپ، ابن سینا و ملا صدرہ کو لے لے آپ، یہ بھی جب قرآن آ کر کھولیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہماری سطح سے بہت نیچے ہے، نہ، یہ بھی قرآن کے سامنے اسی طرح سے شاگرد ہیں جس طرح سے عام آدمی شاگرد قرآن ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ ایک فیلسوف بھی قرآن سے سمجھتا ہے، ایک عام آدمی بھی قرآن سے سمجھتا ہے، اس طرح سے قرآن نے اس کو ترتیب دیا. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن ہمارے لیے نہیں ہے یا ہماری فہم یا ہمارے مخاطب ہی نہیں ہے. کچھ شبہات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو قرآن نہ آنے اشارہ کی کہ ایک شبہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے ہی بالا ہے اور قرآن ہمارے لیے ہے نہیں ہے، یہ پیدا ہوتی ہے ایک اور غلطی کا نتیجہ ہے. چونکہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد غلطیاں ہی کرتا جاتا ہے، مگر یہ اس پہلی غلطی کی اصلاح کر لے. اگر آپ ایک گاڑی چلاتے ہوئے ایک جگہ غلطی سے مڑ گئے، ایک ٹرن غلط لے لیا آپ نے، تو پھر سارے موڑ غلط ہی موڑنے پڑیں گے آپ کو، چونکہ غلطی کر لے، مگر یہ اس ایک غلطی کی تلافی کریں آپ. اگر یہ غلطی کسی سے ہو گئی وہ غلطی پھر آخر تک غلطیاں کرتا جائے گا، وہ یہ ہے غلطی کہ ہم دین کو یا قرآن کو عادت ہے، بعض عام لوگوں کی بھی دیکھا ہے عادت ہے اور اہل علم کی بھی یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ یہ ہے اور اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث، احادیث الہ ماشاء اللہ لاکھوں کے حساب سے حدیث ہیں، ہزاروں کے حساب سے آیات ہیں، اقوال ہیں، کوئی حدیث ایک آدھ حدیث سنتے ہیں وہیں پر اس حدیث سے نتیجہ لے لیتے ہیں کہ یہ دین کی رائے ہے، یہ دین کا موقف ہے، ایک آیت لیتے ہیں اسی آیت سے نتیجہ لے لیتے ہیں، ایک قول لیتے ہیں اسی قول سے نتیجہ لے لیتے ہیں. یہ غلط روش ہے دین کو سمجھنے کی، یا معارف قرآن کو یا دین کو سمجھنے کی، غلط روش یہ ہے. حدیثیں سب پڑھیں، روایتیں سب پڑھیں، آیتیں سب پڑھیں، لیکن ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث سے نتیجہ نہیں لینا. سمجھیں ضرور، پڑھیں ضرور، لیکن نتیجہ صرف ایک حدیث یا ایک آیت سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ چونکہ دین کے بیان کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ آیا میں ایک نقطہ بیان ہوا ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہوئی ہے، رسول اللہ کی حدیث میں آئمہ مطلب بیان ہوا، دوسری آیا میں اسی آیت کی وضاحت ہوئی ہے، تیسری آیت میں اسی آیا کی اور مزید وضاحت ہوئی ہے، لہذا آیات بھی ایک دوسرے کی تفسیر اور تکمیل کرتی ہیں، احادیث بھی ایک دوسرے کی تفسیر اور تکمیل کرتی ہیں. نتیجہ اگر لینا ہے احادیث سے اور آیات سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام احادیث کو پڑھ کر پھر اس حدیث سے نتیجہ لیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. پہلے تمام آیات کو پڑھ لیں، پہلے تمام احادیث کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. ورنہ وہ لوگ جو ایک حدیث پڑھتے ہیں وہیں اس سے نتیجہ لے لیا، پھر دوسری حدیث سنتے ہیں اس سے بھی نتیجہ لے لیا، تیسری حدیث سنتے ہیں اس سے بھی نتیجہ لے لیا، ان لوگوں کو زندگی میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اس مشکل کو میں ایک طنز کے ساتھ عموماً بیان کرتا ہوں، ایک طنزیہ بیان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص تھا، اکیلا تھا، چھڑا جس کو کہتے ہیں آپ، غیر شادی شدہ، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا. تو اسے کسی نے بتایا کہ ریڈیو پر ایک اسٹیشن ہے جو ترکیب بتاتا ہے کھانے کی. آج کل ہے نا ایسے اسٹیشن ہیں، ٹی وی پر ہیں، ریڈیو پر ہیں، جو مختلف کھانے سکھاتے ہیں کہ سبزیاں کیسے پکتی ہیں، گوشت کیسے پکتے ہیں، دالیں کیسے پکتی ہیں. تو اس نے کسی نے اس کی رہنمائی کی کہ آپ کو اگر کھانا پکانا نہیں آتا تو ریڈیو اسٹیشن ہے ایک ایسا، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے یہی کام کیا، جب کھانے کا وقت آیا انہوں نے ریڈیو آن کیا، اور ریڈیو بھی پرانے زمانے کا تھا، وہ جو انالوگ، آج کل تو ڈیجیٹل ہے نا، صحیح لگ جاتا ہے اسٹیشن، لیکن پرانے ریڈیو وہ جو دھاگے سے سوئی آگے پیچھے ہوتی تھی، عموماً ان میں دو اسٹیشن ایک ساتھ لگ جاتے ہیں, فریکوینسی مل جاتی ہے آپس میں. دیکھا ہوگا کہ دو اسٹیشن ایک ساتھ بول رہے ہوتے ہیں اس میں. اس بزرگوار کے ساتھ بھی یہی ہوا, انہوں نے وہ چینل تو لگا لیا جہاں پر کھانے کی ترکیبیں بتا رہے تھے, لیکن ساتھ ہی ایک اور اسٹیشن تھا وہاں سے ورزش کا ایک پروگرام نشر ہو رہا تھا, وہ ایکسرسائز بتا رہے تھے لوگوں کو. اب اس نے ایک جملہ اس ریڈیو اسٹیشن سے آتا ہے, دوسرا اس سے آتا, اور یہ دونوں پر عمل کرتا جا رہا تھا. چھری اس نے ہاتھ میں لی, ادھر سے آیا کہ آپ پہلے دیگچہ دھو لیں. اس نے دیگچہ دھویا, پھر اس کے بعد آواز آئی کہ پھر آپ لانگ جمپ لگائیں. پھر دیگچہ دھو کے اس نے لانگ جمپ لگایا ہے. جمپ لگا کے اٹھا تو اس نے کہا پیاز کاٹیں. اس نے پیاز کاٹے, پیاز کاٹ کے پھر اس نے کہا کہ آپ 50 بیٹھ کے نکالیں. اب آپ یہ منظر دیکھیں, دور سے دیکھنے والا آدمی کیسے لگتا ہے یہ, کہ کبھی انسان پیاز کاٹتا ہے, پھر جمپ لگاتا ہے, پھر دیکھ چاہتا ہوتا ہے, پھر لانگ جمپ لگاتا ہے, پھر بیٹھ کے نکالتا ہے. خب یہ کس کی حالت ہے کہ جو ایک جملہ ادھر سے سنتا ہے, ایک جملہ ادھر سے سنتا ہے. اگر وہ بیٹھتا پورا کھانے کی ترکیب فارمولہ اول سے لے کر آخر تک سارا سن لیتا, لکھ لیتا, سننے کے بعد پھر اس کو اندازہ ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے مجھے, یا اگر ورزش ہی سننی تھی تو اول سے آخر تک سن لیتا, پھر اس کے بعد اٹھ کر ورزش کر. لیکن جو جملہ بہ جملہ کمل کرتا جائے اس کے ساتھ آخر میں یہ ہوتے. بعض دینداروں کو دیکھتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لانگ جمپ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی دیگچہ دھو رہے ہوتے ہیں, کبھی پیاز کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں. دینداری کے کام کیوں جی؟ آج یہ ایک حدیث مولانا نے بتائی کہ جو جمعرات کو یہ کام کرے اس کو یوں ہوتا ہے. وہ بندہ خدا ایک اور حدیث بھی تو سن لو, اس میں بھی ہے کہ آپ ایک اور کام بھی کریں. مثلا یوں تو نہیں کہ فقط یہ ایک کام ہے, کل دین کے اندر پورا دین یکجا سامنے رکھ کر نظروں کے سامنے پھر اس کے بعد نتیجہ لو کہ یہ دین آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ورنہ ایک حدیث سے نتیجہ لو گے پھر دوسری حدیث پہ پہنچو گے مشکل کا شکار ہو جاؤ گے, تیسری حدیث پہ پہنچو گے مشکل کا شکار ہو جاؤ گے. لہذا ایک حدیث کسی نے سن لی, جی قرآن, چونکہ حدیث مختلف ہے, مضامین حدیث کے آپس میں تعارض بھی حدیث کا ہے, ٹکراؤ بھی ہے حدیث کے اندر. ایک حدیث میں آ گیا کہ قرآن سوائے معصومین کے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. خوب یہ ہے حدیث, اس نے یہی نتیجہ لے لیا کہ قرآن تو معصومین کے لیے نازل ہوئے, ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہی سمجھیں وہی اس پر عمل کریں. جیسے ابھی عرصہ انتظار میں, عرصہ غیبت میں سب کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, حضرت تشریف لائیں گے, امام آئیں گے, خود ہی آ کر سارے کام انجام دیں گے. سب نے رکھ چھوڑا ہے حضرت کے ظہور کے لیے. کیوں جی؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مثلا حضرت آ کر یہ کریں گے. آپ ساری احادیث ظہور کی پڑھو, ساری احادیث انتظار کی پڑھو, ساری احادیث قرآن کے بارے میں پڑھو, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, اس کے جواب میں ایک اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر پھر نتیجہ لو, آپ کو معلوم ہو جائے گا. لہذا یہ غلطی کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک جملے اور ایک ایک حدیث سے ہم پورا دین کا نتیجہ لیتے ہیں. یہ غلط روش ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں ہے اور ابھی تک کرتے رہے ہیں, خوب اس سے باز آ جائیں, ہم آئندہ یہ تکرار نہ کریں کہ ایک ایک جملے سے وہی نتیجہ لیں. اس روایت کا یہ معنی, اس قول کا یہ معنی, فلاں کا یہ معنی, سب کچھ نظر میں رکھو. مثلا حدیث میں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہ ختم ہو گیا, لا الہ الا اللہ بس ختم ہو گیا. اب نہ اس, چونکہ اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ نماز پڑھو, اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ روزہ رکھو, اس حدیث میں تو نہیں آیا کہ فلاں کام بھی کرو, اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو, خلاص ہو, کہہ دو لا الہ الا اللہ, پر چھوڑ دو سارے یہ جنجال. ایک حدیث ہے, اس سے نہیں نتیجہ لینا, اس کو سمجھنا ہے لیکن اس سے نتیجہ نہیں لینا. حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی غم حسین میں آنسو بہائے گا جنت میں جائے گا. خوب اس حدیث میں آیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن یہیں پر نتیجہ نہیں لینا. نتیجہ کیوں؟ کہ صرف ایک حدیث تو نہیں ہے, ہزاروں اور حدیث بھی. خوب شخص آیا, آ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پوچھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا. حضرت نے فرمایا, امام رضا علیہ السلام نے, کہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی, کہ خدا کا فرمانا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, حسن ہے میرا. من داخلہ امن امن عذابی, جو اس کے اندر آ جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ بشارتہا وشروتہا, یعنی توحید بھی تنہا نجات کا ذریعہ, بشارتہا و شروتہا. حضرت نے فرمایا وانا من شروتہا, امامت بھی ساتھ ہونی چاہیے. فقط لا الہ الا اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا, امامت بھی ساتھ ہونی چاہیے, ولایت بھی ساتھ ہونی چاہیے, خدائی بھی ساتھ ہونی چاہیے. فقط خدا خدا خدائی چھوڑ کر خدا خدا کرو تو کسی کام کا نہیں ہے, اور اگر خدا کو چھوڑ کر فقط خدائی خدائی کرو تو بھی کہیں نہیں پہنچو گے. سب کو ایک ساتھ رکھو, سب دین ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی اگر میں نے شروع کر دیا تو طولانی ہو جائے گی بات, اور آپ کو آرام بھی کرنا ہے, استراحت بھی کرنی ہے, سحری کے لیے بھی تیاری کرنی ہے, اور کل اپنے کام کاج کے لیے بھی جانا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب میں تاخیر واقع ہو جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, مومنین کی اطاعت و بندگی صوم و صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام مومنین کے اعمال میں خلوص عمل عطا فرما. پروردگار اس ماہ بندگی و عبادت میں اپنی ذات کی معرفت عطا فرما, ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے اساتید معلمین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ماہ بندگی میں, اس ماہ قرآن میں پروردگار تعلیمات قرآن و عطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا وندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگار امت مسلمہ پر ظلم ہو رہے ہیں, اس ظلم سے تمام مسلمین کو محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, ملت عراق اور فلسطین کی نصرت فرما, حزب اللہ لبنان کی حمایت فرما, سید مقاومت سید نصر اللہ حفظہ اللہ کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, علماء اکرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما, حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے.